أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات فرمائیے اللہ محمد محمد. معزز حاضرین، خداوند عالم کی ذات نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اپنی عنایات خاصہ سے انسان کو خلق فرمانے کے بعد اس خلقت انسان پر اپنی تعریف خود خدا نے کی ہے کہ احسن الخالقین، میں وہ ذات ہوں جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ کی مخلوق منحصر نہیں ہے انسان میں، جیسے کہ میں عرض کرتا رہا ہوں. اللہ کی مخلوق گننے اور شمار آنے سے بہت زیادہ ہے، لیکن صرف انسان کی خلقت پر اللہ نے اپنی تعریف خود کی ہے، جبکہ کوئی تعریف کرنے والا تھا ہی نہیں. اس زمانے میں جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کے وقت، سوائے ملائکہ کے یا جنوں کے، کوئی اور انسان تو ابھی خلق نہیں ہوا تھا. اپنی تعریف خود انسان کی ذات الہی خود کرتی ہے، اور اپنے آپ کو احسن کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ میں وہ ذات ہوں جس نے انسان کو خلق کیا ہے. اور اللہ نے انسان میں وہ کمالات رکھے ہیں کہ اگر ان کمالات کو انسان حاصل کرے تو اشرف المخلوق ہے انسان، اور اگر ان کمالات کو حاصل نہ کرے تو ارذل المخلوق ہے انسان. انسان ہی ہے جو تکامل کی استعداد رکھتا ہے. صرف انسان میں یہ استعداد موجود ہے کہ وہ ترقی کر سکتا ہے، باقی جتنی موجودات ہیں ان میں تکامل کا مادہ نہیں ہے. ملائکہ میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا، عقل ہے اور دوسری اس میں قوت نہیں ہے. حیوانات میں قوات شہویہ ہیں، اس میں عقل موجود نہیں ہے. دونوں جنبے رکھنے والا صرف انسان ہے. انسان ہی ترقی کر سکتا ہے. خداوند عالم کی ذات نے، اللہ تعالی کی ذات نے انسان کے لیے 124,000 پیغمبر بھیجے ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں بھیجے. آپ مطالعہ جب فرمائیں گے تو حیوانات کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا، طیور کے لیے کوئی پیغمبر نہیں ہے، ملائکہ کے لیے کوئی پیغمبر نہیں ہے. ملائکہ خادم پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے لیے پیغمبر نہیں آیا کرتا. صرف اگر پیغمبر اور رسول اللہ نے ہادی بھیجے ہیں تو صرف انسان کے لیے، کیونکہ انسان خود کمال کو اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالی کی ذات جانتی تھی کہ جس درجے پر انسان نے پہنچنا ہے وہ اپنی عقل سے ایجادات تو کر لے گا، اپنی ضروریات کو تو یہ مہیا عقل سے کر لے گا، لیکن وہ مقصد حیات جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی رہنمائی کے لیے میں ایسے افراد نہ بھیجوں کہ جن پر ان کو اطمینان ہو اور وہ خود اتنے کامل ہوں کہ اس سے کمال اوپر تصور ہی نہ ہو سکتا ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے 124,000 پیغمبر فقط انسانوں کے لیے بھیجے ہیں. میرے ذہن میں ایک مطلب ہے, جب آپ مطالعہ فرمائیں گے تو اشارہ میں کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے پیغمبر کی نبوت کو بگاڑنے کے لیے مغرب نے کوشش کی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وہ حیثیت, یعنی رسول کی وہ حیثیت, خصوصاً پیغمبر آخر الزمان کی وہ حیثیت جو اللہ نے معین کی ہے, اس کو بگاڑ کے, اس کو متغیر کر کے ایسا تصور دیں کہ جو کوئی عاقل انسان اسے قبول نہ کر سکے. اب میں بحث فلسفی میں یا اس میں زیادہ نہیں پڑتا, صرف اتنا بتلاؤں گا کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے پیغمبر ہوتا ہے. حیوانوں کے لیے بھی پیغمبر ہے, مچھلی کے لیے بھی پیغمبر ہے, زمین کے لیے بھی پیغمبر ہے, ہر ایک چیز کے لیے پیغمبر ہوتا ہے. اور پیغمبر ہر ایک کے لیے جب جاتا ہے تو اسی کا لباس پہن کے جاتا ہے. نعوذ باللہ, حیوانوں کے لیے جب ہدایت کرنے جائے گا تو حیوان کا لباس پہن لے گا, پرندوں کے لیے جب جائے گا تو پرندوں کا لباس پہن لے گا, اور جب انسانوں کے لیے آئے گا تو انسانوں کا لباس پہن لے گا. جو لباس کی کیفیت بتلاتے ہیں کہ پیغمبر لباس میں آیا ہے, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لباس ایک عارضی چیز ہے, کبھی اتار دیتا ہے دوسرا پہن لیتا ہے, کبھی رہنے دیتا ہے کسی اور لباس میں چلا جاتا ہے. تو انہوں نے رسول کی اس حیثیت کو بگاڑنے کے لیے یہ تصور دیا ہے. پڑھے لکھے حضرات جا کر مطالعہ فرمائیں اس کا, تاکہ پیغمبر کی اصلی حیثیت معلوم نہ ہو سکے. لیکن ہمارے مسلمانوں کا اتفاق ہے, قرآن کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ انسانوں کے لیے آئے ہیں, اور بمائے جنوں کے, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا, نہ ملائکہ کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہے, نہ حیوانات کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہے, نہ طیور کے لیے, نہ مچھلیوں کے لیے, نہ جمادات کے لیے, اس واسطے کہ یہ قابل تکامل نہیں ہے تاکہ انہیں ہدایت کی جا سکے. اللہ نے انہیں ایسا خلق نہیں کیا کہ پیغمبر کی بات ایک حیوان مان کے وہ ایسا بن جائے کہ جو فرشتوں سے بھی بالا تر چلا جائے. پیغمبر میں استعداد, حیوانوں میں استعداد ہی صرف اتنی ہے کہ وہ آپ کے لیے گوشت مہیا کریں, یا آپ کے لیے کام میں آئیں ذمہ داری کے یا دوسری چیزوں کے لیے. بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں, جتنے خداوند عالم نے رسول بھیجے ہیں, صرف انسان کی ہدایت کے لیے. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ یعنی انسان کو بتلانے کے لیے کہ تجھے کمال بشری تک پہنچانے کے کون سے قواعد ہیں, کون سے اصول ہیں کہ جن پر تو عمل کرے گا تو تو بن جائے گا کامل انسان, اور اگر عمل نہیں کرے گا تو بن جائے گا حیوان سے بھی بدتر. 124,000 پیغمبر ہر دور میں اس دور کے مطابق اللہ کا پیام لے کے آتے تھے اور لوگوں کو بتلاتے تھے کہ لوگوں, جسمی لحاظ سے تمہارے لیے یہ چیزیں مفید ہیں, روحی لحاظ سے تمہارے لیے یہ چیزیں مفید ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جیسے میں نے عرض کیا تھا. کیونکہ خود قرآن مجید کی جب آپ آیت پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ صرف جمعے کی, کہ یہ ہم نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں, یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ ہم نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کو حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دے بشر کو. یعنی بشر نہ خود حکمت معلوم کر سکتا ہے, مصلحت معلوم کر سکتا ہے, نہ کتاب کو وہ تفصیلاً معلوم کر سکتا ہے. پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں اور وہ کتاب کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں, اور وہ مسائل جو بشریت کے لیے مفید ہیں وہ انسانوں کو بتلاتے ہیں. اور جو یہ کام کرے, قرآن مجید کی تھوڑی سی آپ میرے ساتھ آئیں گے, مشکل تو ہے مسئلہ, لیکن ان مسائل کی آج جوانوں کو ضرورت ہے, جب تک جوان کا ذہن صاف نہیں ہوگا آپ اس کے شبہات کو دور نہیں کریں گے، یہ دین سے دور ہوتے جائیں گے. جو موجودہ علوم ہیں ان علوم کی روشنی میں انسان جوان آدمی کو اسلام کی حقیقت کا بتلانا ضروری ہے. معلم کتاب ہوتے تھے پیغمبر، پیغمبر اس لیے نہیں آتے تھے کہ دنیا ان کی صرف تعریف کرتی رہے، کہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، صرف حسن یوسف کی تعریف کرانے کے لیے اللہ نے یوسف کو نہیں بھیجا تھا، بلکہ یہ بتلایا تھا کہ اگر یوسف حسن رکھتا ہے اور اس حسن کے ماتحت ساری دعوت فساد موجود ہے، جب میرا یوسف اس دعوت فساد کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو میرا یوسف میرا حکم مانتا ہے، دعوت فساد کو رد کر دیتا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں حسین ہوں لہذا میں فساد میں مبتلا ہوں گا اور میرے لیے عذر بن جائے، تو اللہ کہے گا تو یوسف سے بھی زیادہ حسین ہے، میں نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا اور اسے اتنا حسن اور کمال دیا، لیکن دعوت فساد کے وقت اس نے میری طرف نگاہ کی، اس فساد کی طرف نگاہ نہیں کیا ہے. پیغمبر آتے ہیں صرف یہ بتلانے کے لیے کہ میں بڑا عالم ہوں، یہی بتلانے کے لیے کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ اگر ساری دنیا میرے علم کا احاطہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. جیسے کہ میں نے کل رات بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک قطرے کو بھی نسبت جو دریا اور سمندر سے ہوتی ہے، آل محمد علیہ السلام کے پاس اتنا علم تھا، یہ اس لیے بھیجا تھا کہ ہم علم کی تعریف کرتے رہیں، کہ ہمارے مولا کے پاس بہت زیادہ علم تھا، نہ اس لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ اگر اسے علم تھا تو وہ اس علم پر عمل بھی کیا کرتا تھا. یہ اس لیے آئے ہیں کہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کیا کرتے تھے. پیغمبر جتنے آئے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، ان پیغمبروں کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ معلم الانسان ہیں، انسان کو تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. کون سی تعلیم؟ وہ تعلیم کہ جو دنیا میں رہ کے انسان معلوم نہیں کر سکے گا کہ یہ حقیقت صحیح ہے یا نہیں صحیح نہیں ہے. کوئی بھی فلسفی یہ نہیں بتلا سکے گا کہ صبح کی نماز میں کیا مصلحت ہے، کہ دو رکعت کیوں قرار دی گئی ہے. دنیا کا سارے فلسفی آپ اکٹھے کر لیں تو نہیں بتلا سکے گا. پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے خالق کے بندو، میرے اللہ کے بندو، صبح کے وقت دو رکعت نماز پڑھا کرو، تیری مصلحت اسی میں ہے، تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، اس مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ تو یہ دو رکعت بجا لا، تجھے بہت بڑے مصالح ملیں گے. بعض حضرات جیسے کہتے ہیں ہم نے کھیل کود تفریح وغیرہ کے احکام پیغمبر سے معلوم کرنے ہیں کہ کس کی اجازت ہمیں دیتا ہے اور کس کی اجازت ہمیں نہیں دیتا. دیکھیے نا، دین اسلام نے انسان کو تفریح سے نہیں روکا، اپنی ورزش سے نہیں روکا. بے شک تفریح کریں، باغ میں نکل جائیں، بے شک تفریح کریں، بہت شوق ہے تو گھڑ دوڑ کریں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا، گھڑ دوڑ ہوا کرتی تھی، جا کے مقابلے ہوتے تھے، حتیٰ پیسہ لگانا جائز ہے، لیکن نہ وہ ریس جو آج دنیا میں ہے، بلکہ اس کے خاص احکام ہیں. گھڑ دوڑ کریں، نیزہ بازی کریں، تلوار چلائیں، آج کے دور میں بندوق سیکھیں، یہ جو توپے ہیں جو آج کی جنگ ہو رہی ہے یہ سیکھیں، پائلٹ بنیں. یہ ہے تفریح اسلام دیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے تیری مصلحت اسی میں ہے. یہ تفریح نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے سارا دن تاش ہی کھیلتے رہیں. مجھے بتلاؤ، یہ میں نے مثال دے دی، تاش کھیلنے سے کیا تجھے فائدہ ہے؟ نہ ذہنی فائدہ نہ عاقبتی فائدہ. کم از کم کسی عالم سے ہی پوچھ لو کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. لیکن بندہ ہے جو خود اپنے لیے اختیار کرتا ہے. میں حرام نہیں کہہ رہا، فعلاً بعض صورتوں میں مسلماً حرام ہے، بعض صورتوں میں شاید کوئی جواز کا فتویٰ دے دے. مقصد میرا کیا ہے؟ پیغمبر آتے ہیں انسان کے شعبہ زندگی کے تمام احکام بتلانے کے لیے، وہ معلم الانسان ہے.
انسان کو تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں. اور درس کون سا ہے؟ خود اسلام کتاب ہے. خود اسلام جو ہیں یہ قوانین ہیں جنہیں پیغمبر علیہ السلام آ کے بیان فرماتے تھے, اور اس کا فائدہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من احیاها کانما احیا الناس جمیعا, کہ جو شخص ایک انسان کو مسلمان بنا دے, ایک انسان کو اگر مسلمان بنا دے, ایک انسان کو انسان بنا دے, یوں سمجھے کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو زندہ کر دیا ہے. من احیاها ایک نفس کو, مثال کے طور پر آپ نے دیکھا جا رہے تھے کہ ایک آدمی گر گیا ہے, بے ہوش پڑا ہے, آپ نے اسے اٹھایا لے گئے ہسپتال میں, ڈاکٹر نے علاج کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے ایک کو ٹھیک نہیں کیا حقیقت میں, اگر آپ اس کے اثر کو دیکھیں تو یوں سمجھیں کہ کروڑ ہا انسان جو موجود ہیں آپ نے تمام کو ایک زندگی عنایت فرما دی ہے. ایک انسان کو زندہ کرنا پورے انسانوں کو زندہ کرنا ہے, اور اسی طرح ایک کو مارنا بلا وجہ کانما قتل الناس جمیعا, کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا ہے. اگر ایک انسان کو بلا وجہ شرعی قتل کر دے, اور آج مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے, جس کی مرضی ہے چاقو گھپو دیا, ہمارے خصوصاً ملک میں جو آیا تھوڑا سا کوئی سیاسی اختلاف ہوا مکان جلائے جا رہے ہیں, آدمی مارے جا رہے ہیں. مسلمان ہو یا کافر ہو, مسلمانوں کو مار رہے ہو یا کافروں کو, کیا اسلام نہیں کہتا کہ ایک انسان کے مارنے سے یوں ہے کہ گویا تمام انسانوں کو مارا ہے؟ احیاء نفس کرنے کے لیے آتے ہیں پیغمبر, زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں. کن کو؟ زندوں کو, زندہ انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں. پیغمبروں کا کام یہ ہے, رسول کا کام یہ ہے, ائمہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آتے ہیں. وہ صرف اپنی تعریف کرانے نہیں آتے کہ میں بڑا بہادر تھا. خود تعریف ہم کر دیں بڑے بہادر تھے, آپ نہ کریں تعریف. بہادر کی تعریف تو ہر آدمی کرتا ہے, کوئی شیعہ کے ساتھ مخصوص ہے؟ معاف فرمائیے گا, حضرت علی علیہ السلام مسلمان بہادر تھے, کیا آپ کے ساتھ مخصوص ہے؟ جو دنیا میں انسان ہوگا اسے صفت کمال شجاعت سے محبت ہوتی ہے, خواہ خود بزدل ہو, لیکن بہادر کی تعریف وہ بھی کرے گا. بہادر کی تعریف کرنا شیعت نہیں ہے, بہادر کے قول پر عمل کرنا شیعت کا نام ہے. معاف فرمائیے, آج کل تو جوان شاید جانتے ہیں, کبھی کبھی کی زمانہ نہیں تھا محمد علی کلے مکہ بازی کرتا تھا یا نہ, ساری دنیا کے ٹیلی ویژن دیکھتے تھے اور کروڑ ہا روپے کا جوا کھیلا جاتا تھا, اور سارے انسان جب جیتتا تھا تو تعریف نہیں کرتے تھے, تو کیا یہ سارے محمد علی کلے کے شیعہ بن گئے؟ تعریف بہادر کی کرنا شیعت نہیں ہے, بہادر تو اپنی تعریف خود کرواتا ہے, آپ احسان نہیں کرتے اس پر. اگر وہ بہادر نہ ہوتا تو آپ تعریف کرتے؟ بہادر ہے تو تعریف کریں گے نا. صرف تعریف کرنے کا نام شیعت نہیں ہے, جس کی ایسی صفت ہو اس کی بات پر عمل کرنے کا نام شیعت ہے. میں آپ کو بتلاؤں, ایک ہوتی ہے تاریخ پڑھنا, ایک ہوتا ہے تاریخ لکھنا, ایک ہوتا ہے تاریخ سے نتیجہ نکالنا. یہ نتیجہ تاریخ مشکل ہوتا ہے, تاریخ لکھ بھی دیتے ہیں پڑھ بھی دیتے ہیں. جنگ خیبر آپ نے بھی سنی ہے, پڑھی بھی ہے, لکھنے والوں نے لکھی بھی ہے. یہ جنگ خیبر ایک خیبر علاقے کا نام ہے. ویسے سب سے زیادہ جنگ جو ہوئی ہے قلعہ قموس میں ہوئی ہے. قموس ایک قلعہ تھا جو سخت تھا یہودیوں کا, یہودی بھاگ بھاگ کے وہاں اکٹھے, یہ زیادہ مضبوط تھا ان کا قلعہ جو تھا, پھر اسی کا نام خیبر بھی پڑ گیا ہے, ورنہ خیبر ایک پورے علاقے کا نام تھا. پیغمبر علیہ السلام مختلف قلعہ فتح کرتے آئے, سارے یہودی جو بھاگ جاتے تھے یہیں اکٹھے ہو گئے. یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کو کوئی 20 دن اور 17 دن کے درمیان لگ گئے, قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے مختلف آدمی بھیجے, جاتے تھے اور وہاں پر ایک بہت بڑا شجاع بھی آدمی تھا جس کا نام مرحبا آپ نے سنا بھی ہے. جاتے تھے واپس آ جاتے تھے, لشکر کہتا تھا جنرل ضعیف ہے, جنرل کہتا تھا کہ لشکر میری بات نہیں مانتا. مختلف گئے لوگ لڑتے رہے. پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارا مواد غذائی بھی ختم ہونے والا ہے اور لوگ بھی گویا ایک قسم کا ایمانی کمزوری محسوس کر رہے ہیں کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. تو پیغمبر علیہ السلام نے رات کو فرما دیا, جب واپس آئے سارے بزرگوار سارے جتنے فوجی تھے, تو فرمایا کہ کل میں علم ایسے آدمی کو دوں گا. میں فضائل کے لحاظ سے نہیں پڑھ رہا, میں ایک نتیجہ جیسے میں نے عرض کرنا ہے وہ میں لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا لاؤت رایا تھا قدم رجولا کرارن غیر فرارن, میں کل مرد کو علم دوں گا. عربی دان تھا, پیغمبر علیہ السلام کی زبان مادری عربی تھی اور افصح العرب تھا. ہاں یہ فرماتے ہیں کل میں مرد کو علم دوں گا, تو مگر وہاں پر کوئی عورتیں بھی موجود ہیں کہ کسی کو علم دیا گیا تھا؟ سارے مرد ہی تو مرد تھے. دیکھیے نا, مرد ہونا اور بات ہے مردانگی ہونا. بھائی دیکھیے, کہتے ہیں فلانا نا مرد ہے, ہاں حالانکہ ہوتا مرد ہے تو کہہ دیتے ہیں نا مرد ہے, یعنی وہ کام جو مرد کرتا ہے جو نہ کرے نا, ہاں اسے کہتے ہیں یہ نا مرد ہے. اسی واسطے حضرت امیر علیہ السلام نے بصرے میں بھی فرمایا تھا یا اشباہ الرجال ولیسا بالرجال, کہ اے لوگوں کی شکل والوں تم مرد نہیں ہو. یا اشباہ الرجال ولیسا بالرجال, میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کل میں علم مرد کو دوں گا, قرار ہوگا, بار بار حملے کرے گا, فرار نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دوست رکھتی ہے, وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے, اور اللہ اس کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح کرے گا. یہ ہے تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے, کوئی یہ ہماری خصوصیت بھی نہیں ہے, سب نے لکھا ہے. اب ساری رات لوگ سوچتے رہے کہ کوئی علم میں کوئی کرنٹ موجود ہے, کہ جس کے ہاتھ میں علم آ جائے گا یہ ساری صفتیں آ جائیں گی. علم میں کوئی خصوصیت ہے, ہاں کہ اس کی وجہ سے اب جب صبح ہوئی تو کٹھے ہوئے سارے منتظر ہیں کہ علم کسے ملے گا. جسے مل جائے گا وہ فتح تو کر ہی لے گا, کیونکہ علم کی کوئی خصوصیت ہے. حضرت نے فرمایا نا کل میں رایا یعنی علم دوں گا, تو وہ یہی سوچتے رہے لوگ کہ شاید علم میں کوئی خصوصیت ہے, جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ معجزہ دکھلا دے گا. سارے منتظر ہیں گردنیں اٹھا اٹھا کے کہ کسے ملتا ہے. جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت امیر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں علی کہاں ہے. حضرت علی علیہ السلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہاں ہے, میں آپ کو بتلاؤں صحیح تاریخ یہی ہے, حضرت علی علیہ السلام وہیں موجود تھے, مدینے میں نہیں تھے, ان تمام جنگوں میں شریک تھے. یہ ہمارے کچھ ذاکری روایتیں آ جاتی ہیں, جی وہ مدینے میں تھے. ہاں جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا تو پھر کہا گھوڑا لے آؤ, اور گھوڑے پہ سوار ہوئے. ساری دنیا زمین کو دیکھ رہی تھی, سلمان فارسی آسمان کو دیکھ رہے تھے. یہ نعرے لگانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں, کوئی میزائل نہیں تھا جو آسمان سے آ رہا تھا, اور نہ ہی گھوڑے میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ دو قدم خیبر میں کم از کم 70 میل کا فاصلہ ہے, دو قدم اور یہ پیچھے. یہ بہرحال یہ مومنین کے خوش کرنے کے لیے صحیح تاریخی لحاظ سے یہی تھا کہ حضرت امیر علیہ السلام ان تمام قلعے کے فتح کرنے میں موجود تھے اور اس رات بھی وہیں موجود تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو بلا کے لاؤ. کہنے لگے جناب حضور اس کی تو آنکھیں درد کر رہی ہیں, وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے. حضرت نے فرمایا تم بلا لاؤ, اگر میں دنیا کی روح کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو دنیا کی آنکھوں کو بھی ٹھیک کر لوں گا. وہ عذر, یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ عذر جو ہے نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام کو بلایا گیا, آپ نے زانوں پہ رکھ کے اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں. یہ فوراً ٹھیک ہو گئی ہیں, بلکہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک میں زندہ رہوں کبھی میری آنکھوں نے درد بھی نہیں کیا ہے. اور اگر جوان طبقہ سنے گا کہے گا لعاب میں کیا اثر ہے, پنسلین میں تو اثر ہے, لعاب پیغمبر میں کوئی اثر نہیں ہے. اگر لگا دیں وہ بھی اللہ نے اثر دیا ہے, یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں اثر دیا. مجھے یہاں تک پڑھنا تھا یہ کہ اب بتلائیے حضرت علی علیہ السلام کو علم دیا, حضرت علی علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہیں اور پیغمبر پیادہ جا رہے ہیں. مجھے بتلاؤ اگر یہاں پیغمبر کچھ فرمانا چاہیں تو کتنی اہم چیز ہوگی جس کے متعلق پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے. کیونکہ ایسے موقع پر کوئی فرمان ہو وہ نتیجہ دو. حضرت علی علیہ السلام کو خطاب کر کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی اَن يَحْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اے علی جنگ پہ جانے والو جنگ فتح کرنا اسلام کی حفاظت کرنا بھی بہت اہم ہے, لیکن تیری وجہ سے اگر ایک مرد کو ہدایت ہو جائے اَلَا اَن يَحْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا ایک مرد کو تیری وجہ سے ہدایت ہو جائے تو خیر لکا من الدنیا والآخرہ, تیرے لیے دنیا اور آخرت سے زیادہ بہتر ہے. قبلہ ایک آدمی کی ہدایت اس عالم میں فرمانا پیغمبر کا معلوم ہوتا ہے اتنا اہم ہے کہ خیبر کے فتح کرنے سے بھی اسے اہم پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی کی ہدایت, اصل میں پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے آتے تھے. ائمہ علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے آتے تھے, لیکن ہدایت کے موانے دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ہدایت یافتہ ہونے سے روکتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ پیغمبر جیسا معصوم جس کا سیرت و کردار ایسا جس کے صفات ایسے اور پھر لوگ اس کے دشمن بن جائیں اور ان کی باتوں کو نہ مانیں, یا ائمہ علیہ السلام کے کردار پہ آج تک دنیا نے انگشت نمائی نہیں کی اور پھر وہ لوگ علی علیہ السلام کا کہنا نہ مانیں. موانے میں نے آج بتلانے ہیں تھوڑے سے. یہ ساری میری تمہید جو تھی یہ تمہید ہے اس کے لیے کہ اگر ان موانے کو دور نہ کیا گیا تو یہ ہدایت کا جو ہے وہ تحقق پذیر نہیں ہو سکتی. ایک موانے میں سے, اور یہی موانے جو ہے نا یعنی مانے روکنے والی چیزیں, یہی کبھی موجب ہدایت ہوتی ہیں کبھی یہی مانے ہدایت سے ہو جاتے ہیں. جہاں جہاں بیٹھے ہیں ذرا غور سے سنیں گے, نعرے بھی لگائیں اپنی جگہ پر جہاں لگانے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی کوئی مطلب علمی بھی اگر آپ لے لیں, ایک معنی انسان کا ہدایت پانے سے یا ہدایت نہ پانے سے ایک معنی تواروں سے صفات ہوتا ہے. صفات کسے کہتے ہیں؟ یعنی خصوصیات کا نسل در نسل منتقل ہونا, اور یہ نظام قدرت ہے, نظام آفرینش ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یہ صفات منتقل ہوتی ہیں ایک پشت سے دوسری پشت تک, دوسری پشت سے تیسری پشت تک. یہ صرف انسان میں نہیں, حیوانات میں بھی ہے, نباتات میں بھی ہے, طیور میں بھی ہے. ہر کبوتر نامہ رسانی ہو سکتا, نامہ رسانی کے لیے خاص کبوتر ہوتے ہیں. جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا, ہر گھوڑا گھڑ دوڑ نہیں کر سکتا ہے, ہر گائے آپ کو 40 کلو دودھ نہیں دے گی, ہر بھینس 40 کلو یا 20 کلو نہیں دے گی, بلکہ اس کے ماں باپ کو دیکھا جائے گا. ہمارے پاکستان میں جب بھی کسی نے کوئی بھینس خریدنی ہو تو کہتے ہیں ساہیوال کی خریدو, کیونکہ ان میں وہ صفات ہیں کہ پھر صفات منتقل ہوتی ہیں. حتیٰ کتوں میں یہ صفات منتقل ہوتی ہیں, ہر کتا شکاری نہیں ہوتا. قرآن نے کتے کا ذکر کیا, اس کے ذبیحہ کو بھی بعض صورت میں جائز قرار دیا ہے. کون سا کتا؟ وہ کتا جسے تعلیم دی جائے, اسے سدھایا جائے, مالک کہے جا چلا جائے, کہے رک جا رک جائے اور آگے ایک قدم نہ بڑھائے. ایسے کتے کو بسم اللہ پڑھ کے شکار کے پیچھے بھیجئے اور خود دیکھتے رہیے اور وہ غائب نہ ہو, شرائط ہیں, اور آپ جائیں اور وہ کتا پکڑ لے اور آپ کے جانے سے وہ حیوان پہلے مر جائے, اسے ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. معلم کتا مالک کا اگر کتا بھی ہے اور وہ اپنے مالک کے حکم کے ماتحت چلتا ہے تو اللہ اس کے ذبیحہ کو جائز قرار دے دیتا ہے, اور اگر کوئی ہو ماننے والا کسی کا اور اس کے حکم پر نہ چلے تو اس حیوان سے بدتر نہیں ہو جائے گا. کتوں میں بھی صفات ہیں, یہ منتقل ہوتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں؟ آج کر کے علماء متحیر ہیں، چونکہ ہر چیز کی خلقت ہوتی ہے ین سے، عربی میں تلفظ ین کرتے ہیں اور شاید انگریزی میں اسے جین کہتے ہیں، ایک معمولی سا ذرہ ہوتا ہے مذکر مؤنث سے ملتا ہے وہ بنتا ہے جین، اس جین میں اس مذکر کے اور مؤنث کے صفات منتقل ہوتے ہیں، جیسے مذکر مؤنث ہوگا ویسے اس کے صفات آگے منتقل ہوں گے، لہذا آپ نے نہیں دیکھا آج زراعت میں جا کے پیوند لگاتے ہیں، عام درخت کو میٹھے درخت سے ہے، عام ہوتا اپنی ہی جنس اور نو میں ہے، لیکن میٹھے سے اب خربوزہ عام ہو رہا ہے، سہارنپوری ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا جب ادھر لے آئیں گے تو یہ دونوں ملیں گے تو یہ صفات منتقل ہو جاتی ہیں اس انسان اس حیوان میں۔ میرے بھائیوں میں جو تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ہر مذکر مؤنث کا ملاپ اسلام میں محبوب نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ دیکھ کیسے ہیں ماں باپ، ماں باپ کا صفات کا منتقل ہونا اولاد میں، حیوانات میں بھی ہوتا ہے، دوسروں میں انسان میں بھی یہی ہوتا ہے، اگر ماں بخیل ہے تو اولاد بھی بخیل ہی نکلے گی، اگر ماں باپ حاسد ہیں اولاد بھی حاسد نکلے گی، اگر ماں باپ سخی ہیں تو اولاد بھی سخی نکلے گی، اگر ماں باپ خدا کا خوف رکھنے والے ہیں تو اولاد بھی ایسی ہی ملے گی۔ میں نے یہاں عرض کرنا ہے انتقال صفات، صفات منتقل ہوتی ہیں دوسری طرف، اور آج یہ مسئلہ مسلم ہے اور اسلام میں بھی ہے۔ ایک شخص ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، وہ کہتا ہے حضور میری بیوی بڑی پاک باز ہے لیکن بچہ ایسا جنا ہے، نہ میری شکل ملتی ہے نہ ماں کی شکل، نہ ممیحال میں جاتا ہے نہ ددیال میں جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک، جسے جین کہتے ہیں اور ہماری عربی زبان میں اسے عرق کہا جاتا ہے عین کے ساتھ، یہ عروق ہیں جو منتقل ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ہر بچے کو ان عروق میں سے کسی کی صفت پر خالق کر دیتا ہے، خاطر ساتھ ملے یا نہ ملے، جاؤ یہ حلال زادہ ہے، تیری بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے فرج اللہ فرجت عنی، خدا تجھے کشائش دے، تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے، اس نے تو مجھے شبہ میں ڈال دیا تھا۔ اور میرے قبلہ میں اس دن بھی عرض کیا تھا کیا وجہ ہے، آپ کتابوں میں پڑھیں، آپ جب دیکھیں گے کتابوں میں تو حضرت امیر علیہ السلام اپنے بھائی عقیل کو بلاتے ہیں، جناب عقیل علیہ السلام انصاب عرب کے بڑے ماہر تھے، جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں عقیل میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کر جس کے ماں باپ تمام طرف سے شجاع اور سخی اور باشرف انسان ہوں، تاکہ خدا مجھے ایک لڑکا دے جو بہت بہادر ہو۔ اتنا ملتا ہے جناب عقیل علیہ السلام نے جناب اسی ام البنین کا انتخاب کیا، فاطمہ کا، جن کا اسم مبارک فاطمہ تھا، ان کا انتخاب کیا۔ انتقال صفات یہ ہوتا ہے، لہذا شادی کرنے کے وقت دیکھا کریں کہ کس قسم کی عورتوں سے، اور عورت دیکھے کہ کس قسم کے مرد سے شادی ہو رہی ہے۔ اس کا اثر قہری، آپ کہیں گے کیسے ہے، بابا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، بھائی پستول میں گولی رکھ دو اپنے اختیار سے اور اپنے سر پہ رکھ دو اور اس کی لبی دبا دو تو وہ قاتل کرے گی، یہ قاتل کرنا اللہ نے نظام رکھا ہے۔ ہاں البتہ اس کا دبانا نہ دبانا تیرے اختیار میں ہے، لیکن قاتل کرنا قہری ہو جائے گا، قاتل کرے گی تو قاتل ہوگا، کیونکہ تیرے اختیار میں، تیرے اختیار میں ہے کہ دیکھ کس چیز کا انتخاب کر رہا ہے، یہ تیرے اختیار میں ہے، لیکن جب تو کر لے گا تو پھر ہوگا۔ آج تک آپ نے دیکھا ہے کوئی ہے فلم سٹار جس کی لڑکیاں فلم سٹار نہ بنتی ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ جتنے فلم میں کام کرنے والے ہیں ان کی لڑکیوں میں وہی اثر ہوتا ہے، ان کے لڑکوں میں یہی اثر، جتنے رشوت خور ہیں ان میں یہی اثر ہوتا ہے، جتنے بد صفات ہیں ان میں یہی یہ اثر ہے. میں ابھی بتلاؤں گا پیغمبروں کی کتنی زحمت ہے, محنت ہے. وہ آگے کیا کرتے ہیں, ان کو تعلیم دے کے اسے بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو نقل صفات یہ قہری ہے. لہذا جہاں شادی کرنی ہو جا کے دیکھو, کتاب نکاح میں ساری صفات عورتوں کی بھی موجود ہیں, مردوں کی بھی موجود ہیں کہ کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, اگر مال دولت ہو تو سونے پہ سہاگا, صرف مال و دولت کو نہ دیکھو, اس کی پشت کو بھی دیکھو کیسی ہے یا نہیں ہے. اگر بازار میں پھرنے والی ہوگی تو قہرن لڑکی ایسی ہوگی, اور اگر چادر پہننے والی ہوگی گھر میں, اگر ماں نمازی ہے تو بچی چھوٹی سی 4 سال کی بھی ہوگی, ماں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گی. اگر نہ بھی آتی ہو, اگر باپ ایسا ہوگا تو بیٹے بھی ایسے ہوں گے. ہاں, یہ نقل صفات ایک کہتے ہیں تواروں سے صفات. بالکل, میں آج ایک علمی لحاظ سے آپ کو بتا. دوسری کیا چیز ہے, خانوادہ ماں باپ کا خود تربیت کرنا, یہ اثر کرتا ہے انسان. آپ نے دیکھا, یہی اب ہمارے سامنے پشتو پڑھ رہے تھے یا نا, یہ کہاں سے ان کو آیا ہے, یہی لہجہ بعین ہی ماں باپ سے آیا ہے. یہ کسی مدرسے میں جا کے لہجہ نہیں سیکھا انہوں نے, ماں باپ کا لہجہ, ماں باپ کا رنگ, ماں باپ کے الفاظ اور تلفظ. سرائیکی والے آپ کو معلوم ہو جائیں گے سرائیکی کے ہیں, اردو والے معلوم ہو جائیں گے اردو کے. میں ہزار اردو بہترین بولوں, صاحب زبان سمجھ رہا ہوگا کہ اس کی مادری زبان نہیں ہے, کیونکہ یہ لہجے خانوادے کے اثرات یہ بھی منتقل ہوتے ہیں, یہ آگے انسان میں چلتے ہیں. تیسری چیز جو انسان کے لیے منتقل ہوتی ہے, محیط اور اجتماع, جس معاشرے میں رہتا ہے معاشرے کے صفات بھی منتقل ہوتے ہیں. اگر معاشرہ نیک ہے تو پھر وہ معاشرے میں پیدا ہونے والا انسان بھی قہرن وہی صفات لے گا, اور معاشرہ اگر بد ہے تو وہ آدمی جو بچہ ہوتا ہے, اگر کالج سکول یونیورسٹیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر معلم بھی با اخلاق, جہاں پر پڑھانے والے بھی با اخلاق, جہاں پر ساری گویا توحید کی باتیں بتلائی جاتی ہوں, تو وہاں لڑکے بھی مواحد پیدا ہوں گے, لڑکے بھی استاد. میرا جو غرق ہو رہا ہے, ہم دیکھتے نہیں کہ معلم کی کون سی صفات ہیں, ممبر پہ آنے والے کی کون سی صفات ہیں, کیونکہ اس کا آنا اثر کرتا ہے. آپ لاہور کا ماحول دیکھ لیں, ہم یہاں کا تو خیر نہیں بتلا سکتے. کالج کی چھٹی ہوگی, اب نکلیں گے, کوئی سیٹی بجا رہا ہے, ہاں کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, کچھ ہوٹنگ کر رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ حالانکہ 300-400 ہے. میں کہا کرتا ہوں, نجف اشرف میں جب ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں, سید ابو الحسن مرحوم اصفہانی کا زمانہ تھا, 15,000 طالب علم رہتے تھے, اور آج قوم میں بھی تقریباً 10-15,000 کے قریب ہیں. جب یہاں درس ختم ہوتا ہے باہر نکلتے ہیں, نہ کوئی آواز آتی ہے, نہ کوئی ہوٹنگ ہوتی ہے, نہ سیٹیاں بجائی جاتی ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, وہ درود پڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ معاشرہ انہیں بتلاتا ہے کہ درود پڑھنا ثواب رکھتا ہے. یہ معاشرے کا بھی اثر ہوتا ہے. خلارا معاشرہ ایسا بناؤ کہ جہاں پر محمد و آل محمد کی تعلیمات کا ذکر ہو, جہاں پر ان کے کردار کی جھلک ہے. ایسے معاشرے میں اولاد کی تربیت کے لیے نہ بھیجو جہاں خراب ہو جائے گا. اثر کرتا ہے معاشرہ, اثر کرتا ہے. اور چوتھی چیز اور آخری, اور بھی بہت سی چیزیں, خود غذا اثر کرتی ہے انسان کے صفات اور کردار پر. غذا پاکیزہ کھائیں گے. آج بھی بہداشت والے بہداری والے سے پوچھے کہ جب کہتے ہیں عورت حاملہ ہو جائے تو اسے سیب کھلایا کرو, انگور کھلایا کرو, اسے اچھی اچھی غذا دو, بچہ رنگ میں اچھا ہوگا, ہاں اس کے اثرات جو ہیں چمڑے پہ بھی ظاہر ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. پھر عرض کروں گا, یہ نظام قدرت میں اصل میں جو تکوین ہے اس کو نہیں بدل سکتے, ارادہ اور اختیار ہمارے اختیار میں ہے. کیا وجہ ہے کہ افریقہ والے سارے کالے نکلتے ہیں اور ایران والے سارے سفید, یا ہمارے پنجاب میں بھی مختلف قسم کے اس غذا میں اثرات ہوتے ہیں. اچھا غذا کھلاؤ تو اچھا چمڑے والا ہوگا, اچھے نقش ہوں گے, اچھی چیز ہوگی. یہ تو ہے غذا ظاہری لحاظ سے، اور اگر حلال کھلاؤ گے تو حلال زیادہ پیدا ہوگا. جی ہاں، حلال کی غذا اثر کرتی ہے، ویسے بھی حلال والے کام یہ نہیں کرے گا، حلال کی غذا بھی اثر کرتی ہے، اور اگر حرام کھلاؤ گے تو حرام کی غذا بھی نطفے میں اثر کرتی ہے جس سے بچہ متولد ہوتا ہے، اس جین پہ اثر کرتی ہے جس سے بچہ متولد ہوتا ہے. یہ سمجھتا ہی ہے کہ میں رشوت کھا کے لاکھ پتی تو ہو گیا ہوں، یہ نہیں سمجھتا اس رشوت سے گوشت خریدوں گا، اس رشوت سے چوری کر کے مثلا یہ کرتا ہے لاکھ پتی تو ہو جائے گا، یہ نہیں سمجھتا کہ اسی سے گوشت خریدوں گا، ہاں اسی سے کپڑے خریدوں گا، اسی سے میرا خون بنے گا، اسی سے پھر میری تولید نسل ہوگی. پھر رشوت خور کے بچے جا کے مارتے ہیں، جا کے ان پڑھ کے بچے لوٹتے نہیں ہیں جا کے. یہ سارے جتنے ہمارے ملک میں دیکھیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے افسروں کے لڑکے ہیں، بھوکے نہیں ہیں صرف، نہ اس غذا کے اثرات ہیں کہ جو حرام کی غذا ان کی طرف منتقل کی جاتی ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایک واقعہ ہے، میں یہاں میرے ذہن میں آ گیا ہے، بتلا دوں. نجف اشرف میں جن لوگوں نے سن 45 سے پہلے دیکھا ہو، نجف اشرف کی خود اپنا پانی جو ہے یہ کڑوا ہے، زمین کا نمکین اور کڑوا پانی ہے. نجف اشرف کا فرات سے پانی لاتے تھے اور مشکوں پہ آتا تھا اور بازاروں میں بکتا تھا، کیونکہ وہ پانی کڑوا پینے کے قابل نہیں تھا. ایک واقعہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، قصص علماء میں، کہ ایک مشکی اپنے گدھے وغیرہ پر مشک لے آتا تھا اور وہ بیچتا تھا پانی، اور اس کا یہی غذا، یہی گویا روزگار تھی، یہی معاش تھا. ایک دفعہ ایک کوچے سے جا رہا ہے تو ایک لڑکے نے کمان میں تیر رکھ کے اس کی مشک کو مارا اور پانی بہ گیا. اس نے پوچھا یہ کون تھا لڑکا؟ کہنے لگے جناب یہ پوچھتے پوچھے فلاں عالم کا لڑکا ہے. جی ہاں، اس عالم کے گھر میں. کہنے لگا حضور میری محنت ضائع ہوگی، دور سے 4-5 میل سے پانی لایا ہوں، آپ کے لڑکے نے تیر مارا ہے اور میری مشک سے پانی بہ گیا. کہنے لگا بیٹھ جا یہاں. اپنی بیٹھک میں اسے بٹھایا، اندر جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تو عمر بھر کوشش کیا ہے کہ غذا گھر میں حرام نہ لاؤں، مجھے یہ بتلا کوئی تو نے تو حرام غذا نہیں کھائی، سوچ کے بتلا. وہ سوچنے کے بعد کہتی ہے کہ میں ایام حمل اسی بچے میں تھی، حرم امیر المومنین میں گئی زیارت کر کے میں واپس آ رہی. ایام حمل میں عورتوں کی مختلف عادتیں ہیں، کوئی کڑوا پسند کرتی ہے، کھٹا پسند کرتی ہے، کوئی میٹھا پسند کرتی ہے. تو بقول مجھے یاد نہیں ہے، اس نے کہا کہ مجھے مثلا میٹھا پسند تھا یا کھٹا پسند تھا. میں ایک دکان سے گزری ہوں، دیکھا انار پڑا ہوا ہے. میں نے انار خریدنے کے لیے پہلے سوچا دیکھوں میرے مزاج کے مطابق ہے یا نہ. میں نے اپنا ناخن مارا انار میں اور اسے چوسا، میں نے دیکھا یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے. وہ عالم کہنے لگے، وہ کہنے لگی کہ اس انار کو میں نے خریدا نہیں، اس پانی کی میں نے قیمت نہیں دی تھی. جناب آسان تو نہیں ہے، یوں بالکل تو نہ سمجھیں. جہاں جنت آسان ہے وہاں کچھ احکام بھی تو ہیں، وہاں کچھ فرائض بھی تو ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں تو آتوں میں گزر رہے ہیں، گنے کا ٹرک جا رہا ہے، سارے کھینچ رہے ہیں جیسے کہ باپ کا مال جا رہا ہو، کسی سے گزریں گے وہ کھینچ کے لے لیں گے. یہاں تو خیر نہیں ہے، یہاں گنے ہی نہیں ہیں، وہاں گنے ہیں، دوسری چیزیں آم ہیں، کسی کے اٹھا لائیں گے، کھا لیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ خوش ہو جائے گا جی آم لے آیا، یہ نہیں سمجھتا پھر کام بھی وہی کرے گا جو پھر آرام دادوں کے ہوتے ہیں. وہ عالم کہنے لگا کہ تو نے ایک ناخن مارا تھا اور اس کے پیسے پانی کے نہیں دیے تھے، اس کا اثر یہ ہے کہ آج تیرا بیٹا لوگوں کی مشکوں کو تیر مار رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پتہ نہیں زندگی میں ہم ایک دفعہ آگے ہیں. میں جو اپنے ذہن میں صحیح سمجھتا ہوں اپنی ہمدردی کے طور پہ، خیال رکھیے تربیت اولاد کا، آپ نے نسل آگے منتقل کرنی ہے، یہ یہیں تک نہیں رہنی، یہ نسل ایسی جائے کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا امام کے ماننے والے پیدا ہونے چاہیے. ایک تو یہ ذمہ داری ہے آپ کی، محیط اور معاشرہ ایسا، وہاں وہ معاشرہ ہی چھوڑ دیں کہ جہاں نسل انسانی کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے. کوئی وطن نہیں ہے، انسان کا وطن وہی ہے جہاں دین انسان کا محفوظ رہتا ہو. جہاں دین محفوظ نہیں ہے وہ وطن نہیں ہے انسان کا. اور اگر معاشرہ ایسا آ گیا ہے تو اس معاشرے کو، معاشرے کا خیال رکھیں، اور پھر غذا کا خیال رکھیں. باہر میں بیٹھنے والوں, ہمیں آل محمد ایسا درس دیتے ہیں کہ جہاں جہاں تم کام کر رہے ہو اور کوئی عیب نہ نکالیں, اگر کسی وقت کوئی عیب نکالیں تو یہی کہیں جعفری ہیں. اتنی دیانتداری سے کام کرو, حلال کا پیسہ کماؤ تاکہ حلال کے پیسے کو جب گھر بھیجو گے نا تو پھر اس کا اولاد پر بھی اثر ہوگا. انبیاء کا کام, اور اگر چاروں صفات کسی کی اچھی ہوں, مثلا صفات کے لحاظ سے بہت اچھی صفات کا حامل ہے, ماں باپ سخی ہیں, بخیل نہیں ہیں, کرام کریم ہیں, نمازی ہیں, روزہ رکھتے ہیں, چاروں صفات, اس کی تربیت بھی اچھی ہے, غذا بھی اچھی ہے, پیغمبر ایک دفعہ کہے گا اسے قولوا لا الہ الا اللہ, ایک دفعہ کہے گا اور وہ فوراً کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جن کی چاروں صفتیں خراب ہوں, ایک تو بجائے چاروں خراب ہوں, تو پھر اس کے لیے پیغمبر کو بڑی محنت کریں. وہ بدل سکتا ہے, چاہے تو بدل سکتا ہے, ارادہ اس کے اختیار میں ہے, لیکن ان صفات کے بدلنے کے لیے محنت بڑی کرنی پڑتی ہے. خاندان ہو سارا بخیل اور بچہ سخی بننا چاہے, خمس دینا چاہے, ہے بڑا مشکل, کیونکہ نہ باپ نے دیا, نہ دادے نے دیا, کسی نے نہ دیا, کہا خمس ہی نہیں ہے, سادات دیتے ہی نہیں ہے فلان. ایسے معاشرے میں رہنے والا بچہ پھر اسے کہا دے سکتا ہے اگر چاہے, لیکن تربیت جب کی جائے گی تو وہ بدل جائے گا. تربیت یہ ساری صفات کو بدلتی ہے. معلم قرآن یعنی نبیوں کا کام یہ ہے کہ جن کی صفات بد ہیں انہیں دا کے درس دیں, جن کا ماحول بد ہے انہیں درس دیں, اور معلم اتنا کام کرتا ہے کہ یہ چاروں صفات کا حامل بدل جاتا ہے اگر چاہے گا وہ ارادہ. تو اسی واسطے علماء کو بھی یہی کل کہا گیا تھا کہ جب تم تواصو بالحق کرو تو پھر صبر کرنا. جانتے تھے کہ علماء کا کام بھی معلم کا کام ہے, جو انبیاء کرتے ہیں وہی, علماء کو بھی ایسی صفات کے حامل لوگوں سے واسطہ پڑے گا. جب انہیں بتلائیں گے یہ کام کرو یہ کام کرو, خود تو کریں گے نہیں, پھر اسی پر مصائب اور اسی پر اتہام اور اسی پر چیزیں شروع کر دیں گے. لیکن چاہیں بدلنا, قسم خدا کی, یہ نہ دیکھیں ماں باپ غلط ہوں تو تربیت پھر بھی بدل جاتی ہے. انسان اگر تربیت ہاں اس کی کرے تو بدل جاتا ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے اور اکثر نے لکھا ہے, صرف ایک مسئلے کو آپ چھوڑ دیجئے, یہی عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ گزرا ہے بنی امیہ کا, اسے بلکہ خلفائے راشدین میں بعد شمار کرتے ہیں, خلافت کو مسئلے کو رہنے دیجئے. ہاں اس مسئلے کے علاوہ دیکھیں, یہی وہ شخص ہے جس کی صفات تو اگر اوپر دیکھیں تو ساری کی ساری جمع تھیں جو خلاف تھیں, لیکن معلم اس کا ایک ایسا تھا جو آل محمد کو ماننے والا تھا. اس معلم کی تعلیم نے اس پر اتنا اثر کیا جتنا یہ احسان کر گیا ہے کوئی نہیں کیا. وہ کام کر گیا ہے کہ جو کسی سے نہیں ہو سکا تھا, وہ چیز واپس کر دی جو جناب زہرا کا حق تھا. اور میرے قبلہ, وہ لان و تبرہ بند کیا جو 80 سال تک چل رہا تھا, کوئی معمولی چیز, اسی نے آ کے بند کیا ہے. اور بند کرنے کا عجیب طریقہ اس نے سوچا ہے, میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک یہودی کو بلایا, اس کا حکیم تھا, اور کہنے لگا کہ کل دربار میں جب میں بیٹھوں تو میری لڑکی کا خطبہ کرنا, مجھ سے منگنی کرنا, یعنی لڑکی کا مجھ سے رشتہ مانگنا. وہ کہنے لگا, ڈرنے لگا کہ آپ مسلمان ہیں میں غیر مسلم ہوں. کہنے لگا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہوگا. وہ سمجھا کہ شاید کہیں قاتل کی سازش ہے, اور کہنا کہ جب میں یہ جواب دوں تو تم یہ جواب دینا. یہ دوسرے دن دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ آ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ خلیفہ وقت مجھے آپ اپنی لڑکی کا رشتہ دیں. وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں تم غیر مسلمان ہو, جانتے نہیں ہو مسلمان غیر مسلمان کو رشتہ نہیں دیتا. کہنے لگا اگر غیر مسلمان کو مسلمان نہیں دیتا تو تمہارے پیغمبر نے علی کو کیوں رشتہ دیا تھا. وہ کہنے لگا وہ تو مسلمان تھا, اول مسلمان تھا, خیبر کا فاتح, فلان عالم, اتنا صفات اس نے بیان کرنے شروع کر دی خلیفہ نے. کہنے لگا اگر اتنے صفات کا مالک تھا تو تبرہ کیوں کرتے ہو, پھر اس پہ لان کیوں کرتے ہو. اب وہاں چپ ہو جاتا ہے, تمام درباریوں سے قاضیوں سے سارے بیٹھے, کہنے لگے یا اس کا جواب دو یا آج کے بعد علی پر لان نہیں ہوگی, بدل دی. کیوں؟ جب ڈھونڈا گیا, دیکھا گیا, تو دیکھا گیا ایک معلم تھا ایسا جو آل محمد کو مانتا تھا. پیغمبر ایسے لوگوں کے لیے ان کی سختیاں ہو جاتی ہیں. تربیت بدل دیتی ہے لیکن ذرا سخت ہو جاتا ہے بدلنا. معاف فرمائیں جس واقعے کو آپ پڑھ رہے ہیں اور جس کی آپ یاد منا رہے ہیں. یزید کا بیٹا ایک نہیں ہے معاویہ, اسی یزید کا بیٹا, ایک تو یزید کا باپ تھا نا, ایک یزید کا بیٹا بھی معاویہ ہے, اور اسی کو بعد از یزید تخت پہ بٹھایا گیا تھا. کتابوں میں یہی آتا ہے جب اسے بٹھایا گیا تو کہنے لگا لوگوں اگر تو رسول کا خلیفہ ماننا ہے تو میں نہیں ہوں, زین العابدین ہیں, اور اگر مجھے بنانا ہے تو میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. چھوڑ کے چلا گیا. جناب جا کے تفتیش کی گئی کہ یہ کیسے نکلا, معلوم ہوا اس کا ایک معلم شیعہ تھا جس نے اس کی تربیت کی تھی. تربیت سے تو میرا مقصد کیا ہے, ایسی مجالس کرو کہ جن میں اگر کچھ ایسے صفات کے لوگ ہوں, کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں تو مجالس میں ایسی تربیت ہو کہ اگر وہ چاہے تو بدل جائے, نہ کہ ایسی صفات کی تشویق کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ معلم کا وظیفہ سخت, علماء کا وظیفہ سخت, اور بانیان مجلس معاف فرمائیے گا, میں آپ کا سو احترام کرتے ہوئے, میرے نزدیک سارے معزز ہو, میں کسی کی ذات کو نہیں جانتا, نہ میں کسی پر اعتراض کرتا ہوں, نہ مجھے کوئی اور معلومات ہیں, لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو بس, اس پیسے کا آپ سے حساب ہوگا, اس سے نہیں ہوگا جو آپ کو چندہ دے رہا ہے. وہ آپ کو امین سمجھتا ہے, ایسی جگہ خرچ کرو جہاں کل جواب دے سکو. اور اگر غلط پر خرچ ہوا تو آپ سے جواب ہوگا, اور آپ اس عہدے پہ ہوتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ مسلمانوں کا, ان غریبوں کا, مزدوروں کا پیسہ ایسا خرچ ہو کہ آل محمد بھی خوش ہوں, دین اسلام بھی خوش ہو, اور مجلس کا مقصد بھی حاصل ہو. ایسے میں تو ایک طالب علم بھی نہیں ہوں, میں ایسا حقیر انسان ہوں کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اگر میری نجات کبھی ہو سکتی ہے تو میں صرف یہی سمجھتا ہوں کہ دو چار طالب علموں کے پڑھانے سے, ورنہ میرے پاس کوئی عمل نہیں. میں نے ایک دفعہ کسی مجلس میں کہا تھا, میں اتنا کہوں گا بی بی فاطمۃ الزہرا سے, بی بی میں نے آپ کے چند بچوں کو درس پڑھایا تھا, یہ نجات کا, ورنہ میرے پاس کوئی عمل نہیں. میں اعتراض نہیں کرتا, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے آپ خرچ کرتے ہیں, کیونکہ یہ تربیت گاہ ہے, یہاں لوگ وقت دیتے ہیں, یہاں آ کے بیٹھتے ہیں. ایسی تربیت کی جائے کہ اگر صفت اسے بخل کی طرف لے جاتی ہے تو تعلیم اسے کہے کہ نہ بخل کو چھوڑ, کیونکہ آل محمد کا فرمان یہ ہے کہ جو اپنے مال سے خمس نہیں دیتا ہے اس کا رمال ہی حرام ہو جاتا ہے. معاف فرمائیے گا, ان صفات کے حامل جیسے میں نے عرض کیا تھا, آپ کربلا میں دیکھنا چاہیں تو دیکھیے, ایسے صفات کے حامل ملیں گے کہ قربان ہو جائیں, جیسے میں نے کل عرض کیا تھا. اور ادھر ایسے پست انسان بھی ملیں گے کہ جن میں انسانیت میں انسانیت بھی ان پہ شرمندہ ہے. اب کربلا کا واقعہ ہے میرے بھائیوں, میں نے جیسے کل عرض کیا تھا, کیا پانی پینے سے امام حسین جنگ فتح کر لیتے؟ فرض کر لیجئے 72 آدمیوں کو پانی بھی مل جاتا, نسبت کیا ہے 72 کی اور کم از کم 30,000 آدمی ہیں ادھر. 30,000 اور 72 میں نسبت کیا ہے؟ یہاں نسبت کو دیکھا جائے تو دیکھا جائے وہ انسان نہیں تھے, وہ پست انسان تھے, وہ حیوانوں سے بھی بدتر انسان تھے. اور چنانچہ یہ عالم پیدا ہو گیا اس جوان کا کہ جس کو امیر المومنین نے شاید اسی دن کے لیے منتخب کیا تھا. آج بھی آپ چلے جائیں عرب کا, کربلا میں, نجف اشرف میں, اگر کوئی جھگڑا ہو جائے نا تو جھگڑے کے حل کرنے کے لیے کہتے ہیں او قسم کھاؤ, امام حسین کی ذریعے پہ تو قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اگر کسی انسان کو لے کے کہیں کہ جاؤ حضرت عباس کی ذریعے پہ قسم کھاؤ, تو حضرت عباس علیہ السلام کی ذریعے قسم کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. عباس علیہ السلام انہوں نے ایسے صفات دکھلائے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کی دودھ کی کیا تاثیر تھی, کیسا دودھ پیا تھا, کیسا طیب اور طاہر دودھ پیا تھا. اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے, میں اس واسطے پڑھتا ہوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے واقعے سے خداوند عالم کی ذات جوانوں میں ذرا کچھ حرارت مزے بھی دے اور ان میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ اگر حسین کی حفاظت اور دین کی حفاظت عباس نے کی تھی تو ہمارا بھی آج فرض ہے کہ آج ہم بھی حفاظت کریں. جب بھی آتے تھے جناب عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام رخصت لینے کے لیے تو امام حسین علیہ السلام یہی فرماتے تھے بھائی تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، اگر تو چلا گیا تو میرے لشکر کا علم بردار جب چلا جائے گا تو لشکر کی کیا کیفیت ہوگی. جب کوئی نہیں رہا ہے تو اس وقت بھی حضرت عباس علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے اجازت مانگتے ہیں تو امام حسین پھر یہی فرماتے ہیں کہ بھائی میرا تو علم بردار ہے. حضرت عباس علیہ السلام اس وقت یہ عرض کرتے ہیں مولا آپ کا لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں، کہاں رہ گیا آپ کا لشکر؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا بھائی اگر جانا بھی ہے تو تھوڑا سا بچوں کے لیے پانی لے آؤ. میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے اور یہ کسی حد تک انسان صحیح مان سکتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام خیمے میں آتے ہیں تو جناب سکینہ خاتون دامن پکڑ کے کہتے ہیں چچا تجھ جیسا چچا موجود ہو اور ہم پیاسے مر جائے. جناب سکینہ خاتون عرض کرتی ہیں چچا آ ذرا ہماری پیاس کا عالم دیکھ کہ کیا پیاس کا عالم ہے. ماں فرمائیے گا اس خیمے میں لے گئیں جس خیمے میں مشکیں رکھی جاتی تھی پانی کی، آخر ساتویں تک تو مشکیں تھیں نا، وہاں سے پانی لے جاتے تھے. اور یہ ریتلا علاقہ ہے آپ بھی جانتے ہیں، ریتلے علاقے میں جب پانی کی مشک رکھی جائے تو تھوڑی سی ریت میں نمی آ جاتی ہے. اب مشکیں تو خشک ہو چکی تھیں، عباس علیہ السلام جا کے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ریت کو ہٹایا ہوا ہے اور اپنے دامن چاک کر کے اپنے آپ کو ریت پہ ڈالا ہوا ہے اور ساری کہہ رہی ہیں بچے آلہ تاش آلہ تاش آلہ تاش. جناب عباس علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو سکا. میں سارا واقعہ نہیں پڑھوں گا. جناب عباس علیہ السلام مشک کو لے کے گئے ہیں اور یہ بتلایا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا اگر چاہتا ہے تو یہ تمہاری نہر بھی فتح ہو سکتی ہے. 4000 تھے نہر کی حفاظت کرنے کے لیے، اب ایک آدمی 4000 کا مقابلہ کرتے ہوئے نہر میں پہنچ جاتا ہے، مشک پانی کی پور کرتا ہے، لشکر دیکھ رہا ہے. میرے قبلہ جانا آسان ہے اور اوپر آنا مشکل ہے. ان 4000 کے پاس نیزے تھے، اب ایک نہر سے اوپر آئے تو حضرت عباس اپنے سینے سے نیزے کو دھکا دیتے تھے اور کوئی کہاں جا پڑتا تھا کوئی کہاں جا پڑتا تھا. سارا لشکر دیکھ رہا ہے کہ عباس علیہ السلام نے ہاتھ میں پانی لیا. لوگوں نے سوچا کہ اب عباس پیے گا پانی، لیکن ایک دفعہ سارے دیکھتے ہیں کہ پانی کو پانی پہ ڈال دیتا ہے. عباس علیہ السلام نے پانی نہیں پیا ہے. لوگ سوچتے تھے کہ کیوں نہیں پیا، جب آپ کا بادو قلم ہوا ہے اور اس وقت آپ نے راجز پڑھی ہے تو اس راجز میں آپ نے فرمایا ہے کہ عباس کا وفا کا شعار یہی ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہوں، حسین پیاسا ہو اور تم پانی پیو. ایک بہت بڑے عالم تھے کربلا معلہ میں مجلس پڑھتے تھے، اس نے اپنی دادی فاطمۃ الزہرا کو خواب میں دیکھا. بی بی پاک فرماتی ہیں کہ بیٹا میرے بیٹا کے مصائب بھی پڑھا کر. وعدہ کرتا ہے کہ بی بی جان میں تو امام حسین علیہ السلام کے ہمیشہ مصائب پڑھتا ہوں. جناب دارا فرماتی ہیں میں بیٹے حسین کا نہیں کہہ رہی، میں اپنے بیٹے عباس کے متعلق کہہ رہی ہوں کہ تو اس کے مصائب بھی پڑھا کر، اور جب کوئی خاص مومن بیٹھے ہوں نا تو یہ مصیبت پڑھا کر. بی بی فرماتی ہیں کہ مصیبت یہ ہے کہ جب گھوڑے پہ کوئی سوار ہو اور تیر آ رہے ہوں تو تیر ہاتھ سے روکے جاتے ہیں، اور جب ہاتھ نہ ہوں تو تیر کیسے روکا گیا ہوگا. ایک تیر میرے عباس کی آنکھ میں آ کے لگتا ہے. عباس علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ اس تیر کو نکالے لیکن یہ تیر نہیں نکل سکا. یہی وجہ ہے کہ جناب عباس کی ماں مدینے میں، روایت میں یہی آتا ہے ام البنین عاشورے کے دن موجود نہیں تھی، مدینے میں تھی. ام البنین ہر روز جاتی تھی جنت البقیع میں بیٹوں کو رونے کے لیے، جب جاتی تھی نا رونے کے لیے، عورتیں کہتی تھی ام البنین جا رہی ہے رونے کے لیے، بی بی زینب جاتی تھی کہتی تھی اب تو مجھے ام البنین نہ کہو، ام البنین کہتے ہیں جس کے بیٹے ہوں، حضرت نے فرمایا جب میرے بیٹے تھے تو میں ام البنین بھی تھی، اب تو میرا کوئی بیٹا نہیں رہا ہے کہ جس سے مجھے تم ام البنین کہتے ہو۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے کہ بی بی پاک جاتی تھی جناب ام البنین جنت البقیع میں، چار قبریں بناتی تھی چھوٹی چھوٹی مٹی کی، تین قبریں اپنے، چار قبریں علیحدہ اور ایک قبر علیحدہ بناتی تھی، چار قبریں اپنے بیٹوں کی اور ایک قبر امام حسین کی بناتی تھی، اپنے ہر بیٹے کو خطاب کر کے مٹا دیتی تھی، کہتی تھی جعفر تیری ماں تجھے رونے نہیں آئی ہے، ہاں عثمان تیری ماں تجھے رونے نہیں آئی ہے، ہر ایک دفعہ اپنے آپ کو گرا دیتی حسین کی قبر پہ، کہتی تھی ام البنین تجھے رونے آئی ہے، تیری ماں موجود نہیں ہے جو تیری جگہ پر آ کے روئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ وآلہم السلام۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہمیں وہ اولاد عنایت فرما جو محب آل محمد علیہ السلام ہو، خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، معاملین مجلس کے جو مقاصد شرعی ہیں انہیں پورا فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، علماء اعلام مراج دین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ، ممالک اسلامی کو کفار کے شر سے محفوظ رکھ، ہمارے امام زمان کا جلد ظہور فرما، تمام مومنین کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ۔